بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 اکتوبر 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سود کی حرمت اور وال اسٹریٹ کے خلاف تحریک کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موضوع کو صرف ٹچ کر کے میں آگے بڑھ گیا تھا اور یہ تھا جو یہ وال اسٹریٹ کے اینٹی جو مخالفت میں جو تحریک امریکہ میں اور پھر یورپ کے بہت سے ملکوں میں وہ پھیلی ہے اس کے حوالے سے گفتگو. یہ اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاج ہے لوگوں کا جو اس سرمایہ دارانہ نظام کی چکی میں پس رہے. بینکوں کا معاملہ بھی ہوا تو آج اسی موضوع پر کچھ گفتگو ہوگی. لیکن سب سے پہلے سورہ بقرہ کا وہ جو رکوع ہے 38واں رکوع جس میں سود کی حرمت کا تذکرہ ہے وضاحت کے ساتھ اور آخری احکامات اس حوالے سے آئے ہیں فائنل اور سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کی شناخت کو بیان کیا گیا. میں چاہوں گا کہ پہلے اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آ جائے. رکوع کا آغاز ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیا. وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات دن چھپا کر بھی اور علانیتن بھی ظاہراً بھی. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مسلسل خرچ کرتے رہنا اور اس کے اندر اس کا بھی اہتمام ہو کہ کبھی خفیہ طور پر دیا کبھی ظاہراً بھی اگر دینا پڑا تو دے دیا. یہ ایک خاص کردار ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. یہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے جس میں ہماری ضروریات کا معیشت کا سامان بھی ہے اور بہت بڑا ذریعہ آزمائش ہے. اس لیے کہ اس کی محبت انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال کی محبت میں بڑا سخت ہے بڑا پختہ ہے. چنانچہ اس کے ذریعے امتحان ہو رہا ہے. اب ضروریات انسان کی وہ جتنی بھی بڑھا لے لیکن اس کے باوجود بھی ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کی ہیں پھر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے. یہ مال اللہ کی عطا ہے میرا کام پورا ہو گیا باقی جو اضافی ہے میں دوسروں کے کاموں میں، ان کی مدد میں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں، ان کی مشکلات کو آسان کرنے میں صرف کر دوں. یہ اعلیٰ ترین بات ہے. یہ وہ جو قل العفو، جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، بعد نے کہا نا اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، تو اصل اس کے اندر جو حکمت ہے اس کے بالکل برعکس ایک مینٹیلٹی ہے. یہ ایک انتہائی قل العفو، جو میری ضرورت کا ہے میری ضرورت سے بچ گیا، جائز ضروریات، اور جائز ضروریات میں بھی اسراف اور تبذیر نہ ہو. ایک شخص اپنی جائز ضروریات سمجھتا ہے کہ 500 جوڑے جو ہیں وہ ہر وقت میرے اس میں لٹکے ہوئے ہوں وارڈروب میں، تو یہ اسراف ہے. 10-10 ڈشوں کا کھانا جو ہے وہ ہر وقت ہونا چاہیے، اسراف ہے. گھر میری ضرورت ہے لیکن اس کی تزئین و آرائش پر اور اس کی باہر خوش نمائی پر میں لاکھوں کروڑوں لگا دوں، یہ تبذیر ہے. اپنی ضرورت کے مطابق جائز ضروریات، اس کو بھی ناپسند کیا ہے ہمارے دین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی کو اللہ نے دیا ہو اور وہ اپنی اولاد پر بھی خرچ نہ کرے اس کی جائز ضروریات پر. وہ پیسہ سہ اتنی محبت ہے کہ وہ رکھی ہو اس نے تجوری کے اندر، اپنی جائز ضروریات میں بھی خرچ نہیں کرتا، یہ شخص بھی اللہ کو انتہائی ناپسند. نہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، نہ اپنی اولاد کو جائز ضروریات کو پورا کر رہا ہے اس. تو یہ تو انتہا ہو جاتی ہے. جب مال کی محبت آخری درجے میں ہو جائے تو بس مال کا جمع ہونا ہی اسی سے جو ہے وہ سارا طبیعت میں سرور پیدا ہوتا ہے، اور خرچ کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. یہ خساست جو ہے یہ انسان کی جو بھی رذائل ہیں ان میں بدترین رذائل میں سے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے، قل العفو، جو زائد ہو خرچ کر دو. دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ جو زائد ہے اس سے مزید سرمایہ بنایا جائے. یہ میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے، کمائی سے، اپنی ہنر مندی سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی پلاننگ سے حاصل کیا، یہ سرمایہ دارانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے پاس بہت زیادہ ایکسٹرا دولت ہے لیکن دوسرے اس کے مستحق نہیں ہیں. غریب ہیں تو جائیں بھاڑ میں، انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، یہ جوتیاں پٹخارے فاقے کریں اور غربت کی وجہ سے خودکشیاں کریں کرتے پھریں. میرے پاس جو اضافی مال ہے اس سے میں اور زیادہ مال بناؤں اور اس کو کاروبار میں سرکولیشن میں لا کر بھی رسک نہیں لوں گا، ایسے ذریعے سے بناؤں گا کہ مال تو میرا کم نہ ہو، اضافہ ہوتا چلے. یہ دو ایکسٹریم، سودی ذہنیت ہی ہے. چنانچہ اس سود کی قباحت کو بیان کرنے سے پہلے جو طرز عمل اللہ کو پسند ہے، سچے مومن ان کا کردار کیا ہے، وہ رکھ دیا. الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیا فلهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اجر، جو کچھ مہیا کیا ہے ان کے طرز عمل کی جزا کے طور پر، وہ مطمئن نہیں جو کچھ انہیں ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان چیزوں سے آزاد کرے گا. ظاہر بات ہے کہ جو اضافی مال نہیں رکھنا اس کا اللہ پر توکل ہے. کل کی روزی بھی اس لیے کہ ایکسٹریم تو یہ ہے کہ بس آج کا جو ہے وہی کافی ہے. ایسے بھی لوگ گزرے، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. کل کا رزق اللہ نے دینا ہے، وہ ذمے اس کے ذمے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا، جو کچھ بھی آتا تھا رات سے پہلے پہلے سب سے فارغ ہو جاتا. فقط انہوں نے اختیاری طور پر اس کو آپٹ کیا تھا، اختیار کیا تھا، اختیاری فقط. آپ نے تو وہ مثال قائم کی ہے، کل کے لیے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات کیا، وہ جو اتنا اونچا مقام ہے جس کو اللہ پر اتنا یقین اور توکل ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے نتیجے میں خوف اور حزن دونوں سے اللہ تعالیٰ اس کو رستگاری دے دیتا ہے، دونوں سے تحفظ. جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا. جب خود انسان اللہ کا وفادار ہو تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر کا ہے، مجھے اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سچے اہل ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. اب آیا دوسرا رخ، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں، سود خور ہیں. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ نہیں اٹھیں گے، محذوف ہے یعنی قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے اور کھڑے ہوں گے، مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے مس کر کے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے چھو کر اسے بدحواس کر دیا ہو. وہ بدحواس ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، پاگل پن تاری ہے. یہاں پر قیامت کا لفظ نہیں ہے، عام طور پر ترجمے میں اضافہ کیا لوگوں نے کہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے. یقیناً قیامت کا تو ذکر ہوگا ہی، لیکن سٹاک مارکیٹ میں آج کل جو حالات ہوتے ہیں، جس طرح سے لوگ جس کیفیت میں ہوتے ہیں، اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آج بھی یہی شکل نظر آتی ہے، بدحواسی، جیسے آسیب کا سایہ ہو. الذي يتخبطه الشيطان من المس، تو دنیا میں بھی اس کا نمونہ نظر آ رہا ہے. ذلك بأنهم قالوا، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، یہ تو صرف اس وقت جب اٹھیں گے تو ان کی کیفیت سے جو ہے وہ سب پتہ لگ جائے گا، یہ سود خور ہے. جو انجام ہونا ہے اس کا تذکرہ تو بعد میں، اصل انجام. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، یہ اس لیے ہے، یہ سود خوری اس لیے کرتے ہیں، موقف ان کا کیا ہے، کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، بیع جو تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین، بیع و شراء، یہ بھی تو سود کی مانند ہے، اس میں کیا فرق ہے، دونوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک شخص تاجر ہے، وہ ایک جگہ سے مال لاتا ہے دوسری جگہ اور زیادہ قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، تو اس سے اسے نفع کمایا. ایک شخص نے اپنا مال کسی کو پیسے جو ہے رقم کسی کو قرض دی کچھ عرصے کے لیے، بعد میں اس سے طے کر لیا کہ تم نے مجھے اضافی دینا ہے، اتنے پرسنٹ سے دینا ہے، اس نے بھی نفع کما لیا. ایک ہی چیز ہے، کیا فرق. انما البيع مثل الربا، دیکھیں انسان کی عقل ناقص ہے. عام آدمی کو یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے کہ ایسا کیا فرق ہے، ایسی کیا قیامت آ جائے گی اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دے کر دو چار روپے زیادہ لے لیے. لیکن اس کے جو مضمرات ہیں، کانسیکوینسز ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں. اور اب لوگوں کو تجربات جو ہو گئے ہیں، تو اب دنیا بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سب سے بڑی برائی کی جڑ یہ سود ہے. یہ باتیں تو بہت عرصے سے آ رہی تھی، جس معاشرے میں سود کی شرح زیادہ ہوگی، انفلیشن بھی ہوگی لازماً، بے روزگاری بھی ہوگی. یہ دو نٹ جو اس کے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب بے روزگاری ہے، انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام آدمی کیا کرے گا، اس کے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے. بے روزگار کیا کرے گا، وہ ڈاکے ڈالے گا، وہ پیٹ پھاڑ کر نکالے گا لوگوں کے، سرمایہ داروں سے. ساری بد امنی، ساری جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ خرابی کی جڑ، کرپشن اس سے عام ہوگی، قتل اس سے عام ہوں گے، جرائم اس سے عام ہوں گے، سارا معاشرہ سنڈاس بن جائے گا، اور یہی چاہتا ہے شیطان. چنانچہ یہ میں بتا رہا ہوں جو چیزیں اب سامنے آ گئیں. اور ایک اور شے جو سامنے آ گئی ہے کہ یہود جو مٹھی بھر یہود پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جو جکڑا ہوا ہے، انہوں نے معاشی شکنجے میں غلام بنا رکھا ہے. امریکہ جیسے مست ہاتھی کے سر پر بھی وہ سوار ہیں، اس کے بھی وہ رخ وہ معین کرتے ہیں کہ اب کس پر اٹیک کرنا ہے، اور کس پر اٹیک کرنا ہے، اور کس کو مزید کچلنا ہے. تو کس بل پر ہوئے، یہ سودی نظام کے بل پر. لیکن یہاں کیا جواب دیا، ایک بات کیونکہ خطاب مسلمانوں سے ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سن لو، اللہ نے بیع کو، کاروبار کو جائز قرار دیا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا. لہذا اس کے اندر کوئی دو گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ہاں غور کرو گے تو حکمتیں تم پر کھلتی جائیں گی، اور وہ کھل رہی. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ پیغام موعظت آ گئی اور وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، جو گزر چکا، جو اس سے پہلے سود لیا دیا تھا تو اب اسی کا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ سارا حساب پچھلا بھی دے. وہ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ظاہر بات ہے سچی توبہ کی ہے اور اس حوالے سے توبہ کے تقاضے، عملی تقاضے پورے کیے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. اور اگر کوئی کھوٹ پوٹ ہے اور کوئی وقتی طور پر کسی وجہ سے اس نے یہ بات کرنی ہے اور آئندہ پھر ارادہ یہ ہے اس وقت تو اس گرداب سے نکل آؤں، پھر موقع ملے گا، پھر سود لوں گا، تو اللہ اس کو بہتر جانتا ہے جو بھی کیفیت ہے. وامرہ الی اللہ ومن عادا، ہاں یہ سن لو کہ جس نے اس کے بعد بھی سود لیا یا دیا، سودی معاملے کے اندر ملوث ہوا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں رہیں گے ہمیشہ. خطاب کفار سے نہیں ہو رہا، مسلمانوں سے ہو رہا ہے. یہ وعید مسلمانوں کے لیے، اس مقام پر یہ وعید مسلمانوں کے لیے. ویسے تو کفار کا انجام جو ہے وہ تو معلوم ہے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں. سود جو ہے اس کا مقدر مٹنا، اس کا انجام جو ہے وہ نیست و نابود ہونا ہے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، اور وہ رب پروان چڑھاتا ہے صدقات کو، اس پہ برکتیں آتی ہیں. اب یہ جو ایک بہت بڑی حقیقت یہاں پر بیان ہوئی ہے، یہ شاید عام انسان کو اسی طرح سے عام طور پر سمجھ میں نہ آئے. سود سے تو بڑھتا ہے کاروبار، پھیل رہا ہے. دیکھو ہم نے کاروبار کو پھیلانے کے لیے سود لیا اور دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا. اور ظاہراً اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہرحال مال تو گھٹے گا. جب آپ گن کر دیکھیں گے صبح اتنے تھے، اتنے خرچ کر دیے، اتنے کم ہو گئے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آیت کے اس ٹکڑے کی وضاحت میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر بیان کی کہ اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اصل مال بھی ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے، خاص طور پر میرا تجربہ رہا، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو لوگ جانتے بوجھتے بھی کہ اتنا بڑا حرام، اتنا بڑا جرم ہے، اور کسی وقت سود لے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد دنیا میں ہی وہ جس انجام کو پہنچتے ہیں، کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود لیا اور اس کے بعد مقروض جب ہوتے چلے گئے تو ایسے وقت پر آ کر رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بالکل بے دست و پا ہے، ہر چیز سے محروم ہے، غلطی سے سود لے بیٹھے تھے، یہ ہوئے ہم سے غلطی ہوئی، خدا کے لیے ہم اسے نکالیں. ہم اس کے لیے ایک نہیں بے شمار تجربات، اور بالخصوص میں نے نوٹ کیا جو لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حکم ہے اور پھر کسی وقت ٹیمپٹیشن لالچ میں آ کے چلو کاروبار بڑھا لیں گے، اور وہی بات ہوتی ہے ابھی تو کر لو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. جو پھنستے ہیں تو پھر سب کچھ ہاتھ سے جاتا ہے، اصل مال، ایسٹس، ہر شے نکلتی ہے، پھر بھی وہ سود ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور کس ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت پکڑ کے جو ہے جیل میں پہنچا دیے جائیں. تو ایسی مثالیں تو ویسے بھی ہیں، لیکن یہ کہ عالمی سطح پر بھی ثابت ہو گیا کہ سودی نظام کا انجام کیا ہے. امریکہ کی جو حالت ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ یہ معاشی حالت سب کو معلوم ہے، اخبارات میں روز آتا ہے. اتنی بڑی قوت، مجھے یاد ہے کہ میں سن 2000 میں دورہ ترجمہ قرآن کے لیے شکاگو گیا تھا، تو وہاں میزبان تھے ہمارے عطاء الرحمان صاحب، بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ دین کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے۔ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ وہاں امریکہ میں جاب کر رہا تھا اور وہ انجینئر تھا۔ جب میں نے پوچھا کس فیلڈ میں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کنسٹرکشن کا کام سرکاری سطح پر۔ تو میں نے ایک سوال کیا کہ میں 81 سے آ رہا ہوں، مجھے امریکہ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، وہ پرانی پرانی بلڈنگز ہی ہیں، بالکل ایک سا ماحول ہے، کوئی بھی ندرت نظر نہیں آ رہی۔ کہنے لگے ہمارا حال تو یہ ہے اس وقت سرکاری طور پر بجٹ کا کہ جو ہمارے بڑے بنا گئے تھے روڈز اور بریجز، یہ بڑی بڑی چیزیں تعمیر کی تھی، ان کی مینٹیننس کے لیے بھی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا پورا۔ اس وقت یاد 2000 کے، یہ آہستہ آہستہ گرا ہے، عمارت گرتے گرتے اب اس کا جو حشر ہونے والا ہے معلوم ہے۔ انجام کار یہ ہے نتیجہ، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے، شیخ الہند لکھتے ہیں، سود کا مال کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا افلاس ہے۔ قوموں کے معاملے میں مجموعی طور پر اب اس میں وقت لگ سکتا ہے، 50 سال 100 سال لگ سکتے ہیں۔ افراد کو شاید اپنی زندگی میں اس کا انجام نظر آ رہا ہو۔ اور خیرات کے مال کو بڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ اس مال میں زیادتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور ثواب بھی بڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیے حرام کا مال جتنا زیادہ آتا ہے اتنا ہی وہ خرچ بھی ہوتا ہے، پھر 100 قسم کے مسائل، 100 قسم کے پرابلمس۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے حلال پر اکتفا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو بھی گھٹا دیتا ہے، اس کے مسائل بھی کم کر دیتا ہے۔ تو قناعت کی بدولت بہت کم میں وہ بڑے سکون سے گزارا کر رہا ہوتا، جتنا شاید اس امیر کے کسی امیر زادے کی ایک جیب خرچ ہو، اتنے میں وہ پورے فیملی کو پال رہا ہوتا۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے ان کو کہ جو کفار ہیں، کفر کرنے والے، ناشکرے ہیں، اثیم ہیں، گناہگار۔ اسی میں آگے بڑھ کر وہ مضمون بھی آیا، بلکہ میں ترجمہ کر ہی دیتا ہوں جب یہ بات آئی ہے، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، اور بالخصوص نماز کی پابندی اور زکات، زکات کی ادائیگی۔ زکات قرآن مجید میں ایک تو اس مفہوم میں آتا ہے کہ جو شرعی نصاب ہے زکات کا وہ پورا کرنا، ایک یہ ہے کہ تزکیے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہی رہنا۔ زکات کا لفظ تزکیے سے بنا ہے، مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، نفس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، نفس کے اندر جو غلاظتیں ہیں، جو اس کے رذائل ہیں، جو اس کے دنیا طلبی ہے، اس کی وجہ سے حسد، لالچ، طمع، بخل، یہ بیماریاں اندر سے صاف ہوتی ہیں۔ تو زکات ایک تو اس معنی میں ہے قانونی اعتبار سے کہ اس نے اپنے مال میں سے وہ ادا کر دیا ہے نصاب کے مطابق، جو صاحب نصاب ہے اس نے 2.5% سالانہ ادا کر دیا، لیکن اصل میں زکات کیا ہے؟ مستقل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ کے جو زکات پر عمل پیرا رہتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے اللہ کے یہاں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی راہ میں دے کر کوئی نقصان کر بیٹھے، قطعاً نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، یہ اللہ کے یہاں طے شدہ بات ہے، وہ برکت کسی اور انداز سے دے دے گا جو آپ سوچ بھی نہ سکیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ اب سود میں سے رہ گیا ہے، کسی نے سود پر رقم دی تھی، ابھی سود کی ادائیگی رہ گئی ہے کچھ, سب چھوڑ دو. یہ نہیں کہ یہ پرانا ہمارا ہوا معاملہ چل رہا ہے یہ تو ابھی پورا ہو جائے. نو ختم آج ان کن تم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم یہ نہیں کرو گے سود کو نہیں چھوڑو گے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہاں جو ترجمہ ہے بڑا دلچسپ ترجمہ کیا مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے, یعنی اعلان, اشتہاری اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, یعنی تمہارے خلاف جنگ اللہ اور رسول کی کھلی. اتنے سخت الفاظ کسی اور گناہ کے لیے قرآن میں نہیں آئے, اتنا بڑا گناہ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, اور اگر تم توبہ کر لو تو راس المال تمہارا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ حق ہے تمہارا, نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, کسی کو قرض دیا تھا آپ تم کہتے ہو راس المال واپس کر دو, کوئی اضافی سود نہیں لے رہا, شرعی حکم میرے سامنے آ گیا, لیکن اگر وہ تنگ دست ہے ابھی وہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں لوٹ گئے, اور اگر صدقہ ہی کر دو, معافی کر دو اللہ کے لیے, اس کو دے ہی دو, وہ ضرورت مند تھا کسی وجہ سے لیا اس نے, خیر لکم, یہ بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم بات کو سمجھو, تم نے کسی کو سودی قرض دیا تھا تمہارے پاس اضافی تھا, وہ رقم اگر تم معاف کر دو وہ قرض اسے, تو یہ صدقہ, یہ اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اصل بات ہے تقویٰ, اللہ کا تقویٰ اختیار کر, ڈرو اللہ سے. یہ تقویٰ ہوگا تو پھر ان احکامات پر عمل ہوگا, اور ڈرو اس دن سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف, پیشی ہوگی. تم متوفا کل نفس ما کسبت, پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو کمائی اس نے کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کسی کی حق تلفی نہیں. یہ تو ہے وہ رکوع, اور اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو بھی تحریک اٹھی تھی, اب معلوم نہیں کہ اتنی سرگرمی کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی, یہ اس اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھی. چنانچہ بنیادی مقاصد میں سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ, اور چونکہ ان کے پاس کوئی متبادل نظام نہیں ہے لہذا بینکاری کے نظام کو صحیح راستے پر لانا ہے. انہیں پتا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے, اور بینکاری کا جو موجودہ سسٹم ہے اس کی وجہ سے عوام الناس کا خون نچوڑا جا رہا ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا کیا ہے, دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کا سارا سامان رکھ دیا, اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اللہ نے جو وسائل ہمیں عطا کیے ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائے. اس زمین پر اللہ نے اسے بھیجا ہے تو اسے رہنے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے, اس کی ضرورت ہے کھانا پینا, اس کو خوراک تو چاہیے, اس کی ضرورت ہے لباس تو چاہیے, تمام افراد کی ضروریات کا واپس سامان رکھ دیا. ہوتا کیا ہے, سرمایہ دارانہ نظام میں ایک ایسا نظام تشکیل دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ سرمایہ کے بل پر مزید سرمایہ کماتے کماتے سارے ریسورسز پر قابو ہو جائے, اور وہی انسان جو اسی کے ہم پلہ ہیں ہر اعتبار سے, اسی کی نسل سے ہے, وہ ایک ہی نسل ہے, وہ ایک ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, وہ ایک ہی جوڑے کی اولاد آدم حوا کی, باقی پوری نو انسانی جو ہے وہ پھر سسکتی پھرے, وہ محروم ہو جائیں, اور سارے ریسورسز ہمارے پاس. یہ ہے اصل میں سرمایہ دارانہ نظام کا اصل حاصل. ہمارے ہاں کیا ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ سب کو بالکل برابر کر دو, وہ جو نظام تھا جسے کہا جاتا ہے مساوات انسانی کے اعتبار سے ایک نظام, جو کبھی کارل مارکس نے تجویز کیا تھا, اشتراکی نظام, کمیونسٹ ریولوشن جو آیا جس کے ذریعے کمیونزم، سب کو برابر کر دو، سب کو ایک سا ملے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کی آزمائش کے لیے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، فرق و تفاوت رکھا ہے. چنانچہ اس کے اندر جو ہے بالکل یکساں اس انداز سے کر دینا، وہ نظام کام ناکام ہوا اس کی کوشش، لیکن وہ تھا اسی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت. اور نو انسانی کے سامنے ایک نظام آیا تھا کہ یہ نظام ہے جس سے ہمیں اس سرمایہ دارانہ نظام کے یہ جو چنگیزیت ہے اور جو اس کے اندر بے رحمی ہے اس سے نو انسانی کو نجات مل سکتی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ تصور بھی کس تیزی سے پھیلا ہے. رشیا کے اندر انقلاب آیا، لیکن پھر لیٹن امریکہ کے کئی ملکوں کے اندر بھی کمیونزم آ گیا، کہاں رشیا کہاں لیٹن امریکہ، یورپ کے اندر پھیلا. وہاں ایک سسٹم انہوں نے دیا دین کے اندر، ہمارے اللہ کی جو ہے اصل حکمت، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا آزمائش ہے، جس کو زیادہ دیا وہ کیا کرتا ہے، جس کو کم دیا وہ کیا کرتا ہے. کسی کو غریب کی جھونپڑی میں پیدا کیا اور پھر چھپڑ پھاڑ کر دے دیا، اب کیا کرتا ہے. لہذا سسٹم ایسا بنایا جائے کہ انسانوں کے جائز حقوق سب ان کو ملے، لیکن دولت سب کی برابر، زبردستی کرنا مقصود نہیں ہے. اسی کے اندر حکمت ہے، اسی میں آزمائش بھی ہے. لیکن ریسورسز پر کوئی ایک طبقہ کا قابض ہو جائے اور باقی محرومین ہو تو یہ سب سے بڑا فساد ہے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. یہ تو پھر قومیں بھی خریدی جاتی ہیں، قومیں فروختند و ارزا فروختند، اور مال کے ذریعے ہم بھی تو بک گئے. پوری قوم امریکہ کی غلام بنا دی گئی کچھ مفادات کا عوض. بہرحال ہمارے ہاں اصول کیا ہے، کئی لا یکون عدولتم بین الاغنیاء منکم، یہ جو سرمایہ ہے یہ صرف اغنیاء کے درمیان ہی سرکولیٹ نہ ہوتا رہے، بلکہ سرمایہ کاری ہو، جو ریسورسز ہیں وہ سب تک پہنچے، مواقع سب کو ملے، سرمایہ کی سرمایہ کاری ہو، نچلے طبقات تک اس کے اثرات پہنچے. اور مال سے مال بنانا اور اس کے اندر ایک انتہا کو پھلانگ جانا جس میں دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو، اس کے تمام رستوں کو بند کیا گیا. یہ سود کے ذریعے ہوتا ہے، یہ جوئے کے ذریعے ہوتا ہے، یہ قمار کے ذریعے ہوتا ہے. کاروبار کی فلاں صورت حرام ہے، اس لیے کہ اس میں ایک غریب آدمی بھی ہے، اس کا حق مارا جا رہا ہے، عام آدمی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. یہ جو سبزی جو ہے چلتی ہے کھیت سے اور یہاں تک پہنچنے میں جب بیچ میں 10 ایجنٹ آ جاتے ہیں تو سارا بوجھ کس پر پڑا؟ عام آدمی کے اوپر. سرمایہ کو تحفظ دینے کے لیے جو انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ کروڑوں اربوں کے انشورنس کر لیتی ہیں، چنانچہ سرمایہ دار کا کارخانہ بھی جل گیا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بوجھ کس پر پڑا؟ عام ساری پر. یہ سارا نظام جو اس دور کا سرمایہ داری نے جو اپنے نظام کے تحفظ کے لیے نئے سے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ ہمارا سرمایہ فروغ پاتا رہے، اس کو نقصان نہ ہو اور وہ سرمایہ غربا تک نہ پہنچنے پائے، اسلام نے ان تمام رستوں کو بند کیا. لیکن سرمایہ داری نظام سرمایہ ہی کو تحفظ دیتا ہے، اور سرمایہ داری کے فروغ کے لیے سود بہت اہم شے، اس کا پلر. چنانچہ یہ بات بھی آئی ان لوگوں کے سامنے، تحریک کے بانیوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست ہائے امریکہ اور سرمایہ دار کمپنیز اور ان کے مالکان، سرمایہ دار کمپنیز یہ ملٹی نیشنل اس وقت جو ہیں وہ ہڑپ کر رہے ہیں سب کو. چھوٹا تاجر، چھوٹا دکاندار، سب کو ہڑپ کر رہے ہیں. یہ وہ دجالی قوتیں ہیں جو تمام ریسورسز کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، کل رویر جی WTO کے ذریعے وہاں قوانین ایسے بنائے جاتے ہیں جو سرمایہ کو تحفظ دیں، جو ملٹی نیشنل کو تحفظ دیں. چنانچہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ملٹی نیشنل کیا کر رہی ہے، یہ سرمایہ دار کیا کر رہا ہے، اپنے سرمایہ کے بل پر، کہ ان سرمایہ دار کمپنیز کے مالکان دونوں جانب کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں، نظام نہ کہیں بدلا جائے، لہذا عام طور پر دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک اپوزیشن پارٹی ایک حکمران پارٹی، امریکہ میں تو ایسا ہی ہے، اسی طریقے سے گریٹ بریٹن برطانیہ کے اندر بھی ادھر کا معاملہ ہو یا ادھر کا ہو، سرمایہ دار جو ہیں وہ اپنے سرمایہ کے زور پر ایسا معاملہ رکھتے ہیں کہ سیاست کو بھی کنٹرول کریں تاکہ آئندہ بھی جو قانون سازی ہو وہ ہمارے ہی سرمایہ کے تحفظ کے لیے، حقیقی معنی میں عوامی نمائندے اگر آ گئے پارلیمنٹ میں تو وہ تو پھر قانون سازی جو ہے وہ عوام کے لیے حق میں جائے گی، وہ کر سکیں گے اس نظام میں بھی، لہذا جمہوری نظام کے اندر انہوں نے یہ جس انداز سے اس کو تشکیل دیا ہے وہ سارا سرمایہ دار کے کنٹرول میں ہوتا ہے ٹوٹل۔ اب ان لوگوں کو ہوش آ رہی ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے، آزادی رائے آزادی یہ سب کس کے نام پر، یہاں تک کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ بھی لے تب بھی میڈیا میں اپنے گہرے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ حقائق کو اپنے مفاد کے مطابق موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جنگ کے ماحول کو ہوا دیتے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ یہ ہے اقبال کا وہ شعر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک۔ اس پورے نظام کی یہ جو ایک یہ مل کر ایک دوسرے کو جمہوریت سرمایہ داری نظام، یہ جمہوریت کو چلانے والے سرمایہ دار ہیں اور سرمایہ دار جو ہے وہ جمہوریت کو کنٹرول کر کے پھر وہ قانون بنائے گا جو اس کے سرمایہ داری نظام کو تحفظ دے گا، یہ ہے سارا جو معاملہ چل رہا ہے اور عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ وہ الیکشن میں حصہ نہ بھی لیں تب بھی میڈیا میں اپنے گہرے اثر و رسوخ کی وجہ سے حقائق کو اپنے مفاد کے مطابق موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے اس سارے کا؟ جس سے امریکی قوم کو مزید قرضہ اور نتیجتاً عام انسان کو معاشی نقصان حد سے زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ وہاں جو یہ کمپنیاں جو لون دیتی ہیں قسطوں پر دیتی ہیں، یہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے، وہاں مجھے بتایا گیا کہ اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص بینک کرپٹ ہو جائے، ایک شخص نے بہت سارا کریڈٹ لے لیا اور بہت سارا جو ہے بینک سے قرضہ لے لیا، اب اس نے ہاتھ اٹھا دیا میں نہیں دے سکتا میرے پاس ہے کچھ نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب حکومت اس کو ٹیک اوور کرے گی مسئلے کو اور پھر اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس شخص کو بنیادی ضروریات کی چیزیں فراہم کر دی جائیں گی اور کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کو جس نے اس کو وہ سارا قرض دے کر اس کے انجال میں پھنسایا، سودی قرض، اس کی تلافی اس کی ضامن حکومت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ سودی نظام جو چلا رہے ہیں ان کے مفادات پہ کوئی نہیں آنچ آ سکتی، کوئی شخص کتنا ہی کہے میں سود واپس نہیں کر سکتا میں اب بینکرپٹ ہو گیا ہوں، اسے کوئی نقصان نہیں ہے، حکومت کے ذمہ ہے کہ اس کو پورا کرے، اور حکومت کہاں سے پورا کرے گی؟ عوام پر ٹیکس لگا کر۔ بوجھ کس پر آیا؟ یہ ہے اصل میں سارا ایک گورکھ دھندا جو انہوں نے بنایا، ان کے مفاد کو ضروریت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ ہے، اب اس پر تو بات اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ پورا نظام بھی اب آخری منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ جو میں نے اقبال کا شعر پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ آدم پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقام انہوں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ مقامی کون ہے؟ جوئے باز، یہ سود اور جوئے انہی دو ذریعوں سے ہو رہا ہے نا معاملہ سارا۔ اور اقبال کا وہ شعر بھی ذہن میں لائیے جو والد محترم سنایا کرتے تھے فارسی کے، کہ ای بنوک ای فکر چالاک یہود نور حفظ از سینہ آدم ربود تا تہو بالا نہ گردت ای نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ یہ جو بینکنگ کا پورا نظام ہے یہ انتہائی عیار یہودی کے ذہن کی اختراع ہے، ای فکر چالاک یہود، اور اس کا جو اصل ایک تو ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ معاشی تقسیم ہے، سارے ریسورسز ایک طبقے کے پاس ہیں، وہ امیر سے امیر تر، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، دوسری طرف محرومی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہے پہلے، اس سے بھی آگے کی بات کہی علامہ اقبال نے، نور حق سینہ آدم ربوت. اس نظام کی جو اصل زد کہاں پڑ رہی ہے، آدم کے اندر جو فطرت کا نور انسان نے اللہ نے رکھا تھا، وہ نور حق کو اس سے زائل ہو جاتا ہے اس نظام کی نحوست کی وجہ سے. اس کی تشریح اقبال کہاں سے لائے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام غیر منصفانہ ہو، یعنی وہ جیسے کہ آج کل ہے سرمایہ چکی پیس رہی ہے لیکن ایک طرف سارے جو ہے وہ آٹا نکل رہا ہے، دوسری طرف محرومی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دو دھاری تلوار ہیں، جن کے پاس زیادہ آ جاتا ہے وہ بھیڑیے بن جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے، اور جو محروم طبقہ تھے وہ اپنی گزر بسر کے لیے بھی اتنی محنت اور اتنی مشقت اور ہر وقت کا فکر، اور آج تک تو اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں جو آج کل فکر لائے تھے، یوٹیلیٹی بلز کہاں سے ادا کریں گے، بجلی کٹنے والی ہے، اور یہاں کوئی نظام آپ کے ساتھ کوئی رحم نہیں کرتا کہ بھائی تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے، تمہاری کیا یہ تو کٹیں گے، کوئی کمانے والا ہے یا نہیں، کوئی روزگار ہے یا نہیں، تم جاؤ بھاڑ میں، ہمیں بجلی کا بل چاہیے، نہیں تو بجلی کٹ جائے گی. اب یہ جو، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ بے روزگاری عام ہے، اب غریب بھی چاہتے ہیں ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، کہیں داخلہ دلا بیٹھے، فیس دینا قیامت ہے ان کے. وہ دو وقت کی روٹی جو ہے، خالی خشک روٹی بھی اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، فیس کہاں سے دیں گے؟ نتیجہ کیا ہے؟ یہ بالکل حیوان کی سطح پر آ جاتی ہے، یہ طبقہ بھی پورے کا پورا، وہ بھیڑیا بن گیا، یہ کولو کے بیل بن گئے، یہ لدو اونٹ بن گئے. نور حق السینہ آدم ربوت. اور سب سے بڑی کامیابی شیطان کی، آدم کو جو مقام ملا تھا اور یہ سارا نظام اسی کا، اسی مقام سے وہ اس کو گرانا چاہتا ہے، وہ شرف انسانیت سے محروم کر کے بالآخر میرے ساتھ جہنم میں سارے جائیں. اس لیے اتنا خوفناک یہ نظام ہے، یہ سرمایہ داری اور سود پر مبنی، جس کے نتائج یہ ہیں. اور پھر سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے تحفظ کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے آج کل، یہود فحاشی اور یعنی کو عام لوگوں کو واقعی کولو کا بیل بنا دو. امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، چھ دن پانچ دن خوب محنت، صبح سے شام تک کی کمر توڑ محنت دی جاتی ہے عوام سے، دو دن دیے جاتے ہیں کہ اب بالکل جانوروں کی طرح عیاشی کرو، پورا ماحول اس طرح کا بنا دیا گیا، اور اس پر یہ ویلیوز اس انداز سے جو ہے سیٹ کر دی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ سارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے، کہ واقعی دنیا گزارنے کا طریقہ یہ ہے، زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے، تہذیب کا حاصل یہی ہے، کمال یہ ہے. انسان تو انسان نہیں رہا ہے. تاکہ بادہ نے گرد دی نظام، جب تک اس نظام کو جڑ سے ختم نہیں کیا جائے گا. دانش و تہذیب و دین سودائے خام. حقیقی دانش، آج کل کے دانش پر، اسی لیے دانش کے نام پر جو کچھ خرافات بکتے ہیں، حقیقی دانش کا تو کوئی وجود نہیں ہے. حقیقی دانش، صحیح معنی میں تہذیب اور صحیح معنی میں دین، یہ سب خام خیالی ہے. نہ دین آئے گا، نہ تہذیب ہو سکتی ہے، اور نہ دانش. یہ اقبال کہہ گئے ہیں اس نظام کے حوالے سے. اشعار اور بھی بہت سے سامنے آ رہے تھے لیکن وہ ختم ہو گیا. آخری بات اس حوالے سے یہ کہوں گا، اب ضرورت ہے اسلام کے نظام عدل اجتماعی اور جو معاشی عادلانہ نظام ہے اس کو اجاگر کیا جائے، لیکن حقیقی معنوں میں اجاگر ہو ہی نہیں سکتا اگر زبانی لیکچر دیتے رہیں گے، جب تک ایک ماڈل نہ بنا کر دکھایا جائے ہو انسانی، اس کی طرف کوئی نہیں آنے کو تیار. اسی نظام کے اندر تھوڑی سی پیمنٹ کاری کر کے اس کو تھوڑا سا ٹریٹمنٹ دے کر اس سودی نظام کو جو ہے اسلامائز کر کے لوگوں کو بے وقوف بناؤ. میں جڑ بنیاد سے اپنا نظام بناؤ نا, وہ تو سارا اسی سرمایہ دارانہ نظام کی بل کے اوپر کھڑا ہوا ہے. سودی نظام ہے, بینکنگ کا نظام اور باقی بھی مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں سے. اس طرف نہ آنے پائے. وہ جس دن بن گیا تو وہ واقعتاً پھر یہ نظام دنوں کی دیر ہے, یہ سارا ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. چند باتیں کرنا چاہ رہا تھا, مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی جو خصوصی فضیلت ہے اس کے اعتبار سے چند باتیں عرض کروں گا. میں معذرت خواہوں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں جب مطالعہ کر رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ جیسے ہماری دو عیدیں ہیں, عید الفطر اس سے پہلے یہ رمضان کا پورا مہینہ ہے جو انتہائی فضیلت والا مہینہ ہے. عید الاضحیٰ کے پہلے 10 دن ذوالقعدہ کے, 10ویں ذوالحج کو, میں ذوالقعدہ کہہ گیا, ذوالحجہ 10ویں ذوالحج کو عید ہے. یہ جو 1 سے لے کر 10 تاریخ ہے ذوالحجہ کی, اس کی غیر معمولی فضیلت آئی ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے رمضان کی غیر معمولی فضیلت. عید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی بونس ہمیں دیا ہے نیکی کمانے کا. چنانچہ اس میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ. ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ افضل نہیں ہوگا جو ان 10 دنوں میں کیا گیا ہو. وہی عمل نماز اس میں پڑھنا اللہ کی نگاہ میں انتہائی فضیلت, ہر عمل اس میں جو کیا جائے گا وہ غیر معمولی اس کی فضیلت ہوگی برکت اور فضیلت میں. یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ عام دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے کے اندر کوئی نیک کام کرنے کی. فرمایا کہ ہاں, سوائے جہاد فی سبیل اللہ, وہ جہاد کہ ایک شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا, شہید ہو گیا, اس کا معاملہ مختلف ہے. لیکن عام دنوں میں جہاد کی سبیل اللہ کا جو ثواب ہے اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے, اس مہینے میں نہیں 10 دنوں میں. یہ بخاری کی روایت ہے, اتنی فضیلت ہے. خاص طور پر یوم عرفہ اس کا روزہ تو سنت موقعہ کے درجے میں آتا ہے. ویسے پورے ہی 10 دن روزہ رکھنا بہت فضیلت والی بات ہے اور مستحب ہے. چنانچہ اس میں جو چیزیں زیادہ کرنے کی ہیں روزے کے میں ذکر کر چکا ہوں, نماز اور نوافل ان کا اہتمام, تکبیر تحمید تحلیل, ذکر کے جو طریقے ہیں ذکر اللہ, اس لیے کہ اس معاملے میں ان دنوں میں آپ نیک کام کریں گے تو اجر و ثواب غیر معمولی زیادہ ہے. صدقہ و خیرات, آج جو بات آئی ہے سود کے مقابلے میں جو اصل شے ہے وہ صدقہ و خیرات ہے, زیادہ سے زیادہ کریں. پھر یہ کہ قربانی اہتمام سے ہونی چاہیے, احناف کے نزدیک تو واجب ہے, ہر وہ شخص کے جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی اس پر واجب ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت موکدہ, لیکن اس کی بہت اہمیت ہے. اور متفرق اعمال ہیں, تلاوت و تعلم قرآن ہے, استغفار ہے, والدین سے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے, صلہ رحمی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, برائیوں سے بچنا ہے, نگاہ کی حفاظت ہے, اور خدمت خلق کے کام ہیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے بھیجنا. ان کا خصوصیت سے اہتمام کریں تاکہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ حاصل کرے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ.